بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، جس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. صالحین اور بزرگ اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہے، اور ایک آخری حدیث رہ گئی تھی پچھلے درس میں، آج کی نشست میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما گئے ہیں اور سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور امت کو آگاہ کیا ہے، کیا امت میں یہ جرائم اور یہ گناہ آج موجود ہیں یا نہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وسیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، رواہ اہل السنن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مساجد بناتے اور چراغاں کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام ورحمۃ اللہ لعنت فرمائی ہے، اور اس لعنت کے مستحق تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ عورت کمزور ہے اور جب قبر کی زیارت کو جائے گی تو اسے وہ مردہ انسان جو مر چکا ہے، وہ پیارا جو بچھڑ چکا ہے، اس کی یاد میں وہ جزع اور نوحے پہ اتر آتی ہے اور محرم کا ارتکاب کرتی ہے، عام طور پہ دیکھا گیا ہے، تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. نمبر دو، ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جو قبروں پر مساجد یا عبادت گاہیں بناتے ہیں یا قبروں کے قریب عبادات کرتے ہیں، اور اس کی حکمت وجہ یہ ہے واللہ اعلم کہ قبر کے قریب عبادت کرنے سے قبر اور قبر والے کی تعظیم ہوتی ہے، اور ان کی تعظیم میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ حد سے گزر جاتے ہیں بعض لوگ، اور اس تعظیم کی وجہ سے شرک اکبر کا ارتکاب ہوتا ہے. تیسرے قسم کے لوگ جن پر لعنت بھیجی گئی، وہ لوگ ہیں جو قبروں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، قبروں کو روشن کرتے ہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے، لعنت کی حکمت یہ ہے، منع کرنے کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ نمبر ایک، قبروں کی تعظیم، قبر والوں کی تعظیم کرنا، نمبر دو، مال میں اسراف کرنا، اور مال جو بغیر کسی مقصد کے لیے ضائع ہو جائے اسے اسراف کہتے ہیں. اور یاد رکھیں، اس میں ایک ایکسپشن ہے، اگر قبرستان میں سٹریٹ لائٹس جیسے عام لگی جاتی ہیں لگائی جاتی ہیں اور یہ بلب لگائے جاتے ہیں، اگر یہ لگائے گئے ہوں صرف اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کام پڑ جائے، قبرستان میں کسی کو دفن کرنا پڑے، تو آسانی ہو قبر کھودنے میں اور دفن کرنے میں، اگر اس مقصد سے یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، اس پر لعنت نہیں ہے جو ایسا کام کرتا ہے. بات ہو رہی ہے قبر کی تعظیم کی کہ لائٹیں بھی ہیں لیکن دیا جلایا جا رہا ہے اس لیے کہ قبر کی تعظیم ہو رہی ہے یا قبر والے کی تعظیم ہو رہی ہے، یہ شرائط جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ بعض عورتیں بلکہ بعض مائیں بچوں پر لعنتیں بھیجتی ہیں. لعنت ہو، اب چھوٹا بچہ ہے، اس کے ادھر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا وہ اتنی بڑا جرم کیا اس بچے نے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا اسے اپنی ماں دے رہی ہے؟ یعنی ماں یوں کہہ رہی ہے، اے بچے اللہ کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور زندگی تمہاری ایسی گزرے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور میں اپنی زندگی گزارے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں ان کو ذرا تولا کریں، ان الفاظوں کو ذرا اوپر دماغ کی طرف جانے دیا کریں، تولنے کے بعد پھر منہ سے نکالا کریں. کیونکہ یاد رکھیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی ایسا قول نہیں جو زبان سے نکلتا ہو الا یہ کہ دو فرشتے مقرر ہیں، رقیب اور عتید، جو اس کو لکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے نام اعمال میں یہ بد دعا ہی لکھی گئی آپ کے اپنے بچے کے متعلق، تو اب کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کو. اور ان سے بری بات یہ ہے کہ بعض والد باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اپنے دوستوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اپنے پیاروں پر لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ مذاق میں کیوں نہیں. تعجب کی بات ہے، بعض مذاق ہی لعنتان میں کرتے ہیں. یہ کون سی مذاق ہے؟ ہنستے ہنستے تم پر لعنت ہو، یہ کون سی مذاق ہے میرے بھائیوں؟ یہی مذاق رہ گئی ہے کہ لوگوں کو یہ بد دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے دور ہو جاؤ. اس سے بڑی بد دعا کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ مجھے بتائیں ذرا، اس سے بڑی بد دعا کیا ہے کہ آپ کے اس شخص کو کہہ رہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ؟ اس لیے میرے بھائیوں لان تان سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جس شخص نے کسی پر لعنت بھیجی ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ اس کے اوپر واپس آتی ہے، اسی کے اوپر واپس لوٹ کے آتی ہے. اگر کفر، کسی کو آپ نے کافر کہا اس کا مستحق نہیں ہے، دونوں میں سے کافر ضرور ہے، اور جس کو آپ نے لعنت بھیجی ہے اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو یاد رکھیں دونوں میں سے ایک ملعون ضرور ہے. تو ایسے لفظ منہ سے نکالنے کا فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ جس پر اور کچھ بھی نہیں، آپ پر ہی اس کی واپسی ہو اور آپ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں، تو ایسے زبان سے، ایسے بات کرنے سے انسان گنگا بہتر نہیں ہے؟ اللہ المستعان. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے نجات عطا فرمائے. یہ بہت بڑا جرم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالنے کی کوشش کریں. اگر بولنے کی طاقت ہو تو اچھا بولیں، ورنہ پھر خاموشی بہتر ہے. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، اچھا پہلی بات یہ ہے، ایک وہاں پہ وضاحت کر دوں میں اس حدیث کے متعلق. یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 3236، اور ترمذی میں بھی موجود ہے 302، نسائی میں، ابن ماجہ میں. جس روایت میں زائرات کا لفظ موجود ہے، زائرات، یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ باز نے ضعیف قرار دیا ہے. جس لفظ زوارات القبور ہے، زوارات، وہ حدیث صحیح ہے. سب ایک ہی ملتے جلتے لفظ ہیں، فرق اس میں زائرات اور زوارات میں. زائرات زیارت کرنے والی، زوارات بہت ہی زیادت زیارت کرنے والی، دونوں میں یہ فرق ہے. اور اس حدیث کی سند کے اندر ایک راوی جس کا نام عبداللہ بن لہیعہ ہے المصری، عبداللہ بن لہیعہ جو ہے یہ ثقہ ہے، لیکن آخری وقت میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا اور اس کی کتابیں جو لکھی وہ بھی جل گئیں اور حافظہ بھی کمزور ہو گیا. تو اب ایسے شخص جو پہلے ثقہ تھا محدثین کے نزدیک، اس کی وہ روایت جو معلوم ہے کتابیں جلنے سے پہلے، وہ تو صحیح ہیں، اور جو معلوم ہے کتابیں جلنے کے بعد وہ ضعیف ہیں, اور جن روایت میں شک ہے کہ کتابیں جلنے سے پہلے یا بعد میں ہیں اس روایت کو نہیں لیتے تھے احتیاط کے طور پر اور اس روایت کو رد کر دیتے تھے. اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں جب زوارات کا لفظ درست ہے اور زائرات کا لفظ ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کے لیے قبر کی زیارت کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ اسے معمول نہ بنائے, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت مطلق طور پہ زیارت قبر کی زیارت کے لیے نہ جائے, وہ ایک اور راجح ہے کہ عورت کو قبر کی زیارت سے منع کیا گیا ہے اور عورت کو نہیں جانا چاہیے. اس حدیث میں جو اہم پیغام اور فوائد ہیں, نمبر ایک, فاسق پر لعنت بھیجنا جائز ہے علی سبیل العموم, عام طور پہ فاسقوں پر بدکاروں پر لعنت بھیجنا جائز ہے بشرط یہ کہ عام طور پر ہو, کسی کو متعین نہیں کرنا. یعنی کسی نے اگر قبر پر دیا جلایا ہے اسے یہ نہ کہ تم ملعون ہو, یہ کہنا درست ہے کہ جو بھی قبر پر دیا جلاتے ہیں وہ ملعون ہے, متعین نہیں کرنا. نمبر دو, عورتوں کے لیے قبر کی زیارت حرام ہے. نمبر تین, قبروں پر عبادت گاہیں بنانا یا قبروں کے قریب عبادت کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, شرک کی طرف ایک راستہ ہے. نمبر چار, قبروں پر دیے جلانا حرام ہے, یہ بھی شرک کی طرف ایک راستہ ہے. نمبر پانچ, شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہر اس راستے کا سدباب کیا جائے جو ہلاکت کی طرف مسلمان کو لے جاتا ہے, اور سب سے بڑی ہلاکت شرک ہے میرے بھائیوں. نمبر چھ, مال کو ضائع کرنا بغیر وجہ کے حرام ہے, اسراف حرام ہے. یہ اہم فوائد تھے اس حدیث مبارکہ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم پچھلے تقریباً آٹھ یا دس دروس سے مسلسل یہ بات کر رہے ہیں قبر کے متعلق اور اولیاء کے متعلق, غلو کرنا شرک کی طرف راستہ ہے, یہ جائز نہیں ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, اور بار بار اس کا مختلف روایات میں اس کا ذکر کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج امت میں شرک کا یہ راستہ موجود ہے؟ کیا آج امت میں بعض ایسے لوگ موجود ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کلمہ پڑھتے ہوئے جنہوں نے ان محرمات کا ارتکاب کیا؟ یہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, یہ صرف خیالی باتیں ہیں, ہوائی فائر ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیا پریکٹیکلی جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اسے عملاً بھی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں, میں چند مثالیں بیان کروں گا جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی آج امت میں اولیاء کے حق میں غلو کرنا, حد سے گزر جانا, قبروں میں غلو کرنا, قبروں کو مساجد گاہ بنانا, قبروں پر مزارات تعمیر کرنا, قبر والوں, یعنی اب جتنی بھی معنی تو آئی ہے روایات میں آپ نے غور کیا ہوگا, ایک میں بھی یہ نہیں کہ قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے, سب میں یہ ہے کہ قبر کے قریب اللہ کی عبادت نہ کی جائے, قبر کے قریب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے, اسے منع کیا گیا ہے. لیکن آج کے دور میں امت میں بعض ایسے لوگ ہیں جو دس قدم آگے بڑھ کر قبر والوں کو پکار رہے ہیں, یعنی سنگین جرم. تو آئیے دیکھتے ہیں بعض, میں یہاں سے قصے بیان کرتا ہوں. یاد رکھ قبر کی تعظیم کیا ایک ذریعہ قبر پر مراقبہ بھی یہ تعظیم ہے قبر کی، کیونکہ شرائن جائز، قبر پر مراقبہ کرنا بھی شرائن جائز نہیں ہے. کیا مراقبہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جاننے کے لیے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو برزخ کی زندگی علم غیب میں ہے. آپ کس نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ ہے علم غیب جاننے کا کہ قبر پہ مراقبہ ہو، اپنا سر دونوں گھٹنوں میں ڈال کے اور کوئی خاص ذکر پڑھیں، پتہ چل جاتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. کشف القبور یا قبر پہ مراقبہ، میرے بھائی شرائن جائز نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یاد رکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. ملفوظات، یہ احمد رضا بریلوی کی تالیف ہے، اس میں صفحہ نمبر 86 میں، 86 میں ایک قصے کا ذکر ہے. سوال کیا گیا، بہت لمبا ہے، میں جواب پہ اختصار کرتا ہوں. یہ واقعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ کے مزار شریف پر مجلس سماع میں قوالی ہو رہی تھی. اب تو لوگوں نے بہت اختراع کر لیے ہیں، ناچ وغیرہ بھی کراتے ہیں، حالانکہ اس وقت بارگاہوں میں مضامین بھی نہ تھے. حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیرانے سلسلہ میں ہیں، باہر مجلس سماع کی تشریف فرماتے تھے. ایک صاحب صالحین میں سے آپ کے پاس آئے اور گزارش کی مجلس میں تشریف لے چلیے. حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جاننے والے ہو، خواجہ اقدس میں حاضر ہو، اگر حضرت راضی ہوں میں ابھی چلتا ہوں. انہوں نے مزار اقدس پر مراقبہ کیا، دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں اور ان قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ان بدبختہ وقت مارا پریشان کردہ اندو واپس آئے اور قبل اس کے کہ عرض کریں فرمایا آپ نے دیکھا. بہرحال تو قبر پہ مراقبہ، مزار پر قوالی، اگرچہ وہ فرما رہے ہیں کہ قوالی حرام ہے جس میں گانا بجانا ہو، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزاروں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قبر پر مراقبہ کرنا اور یہ جاننا کہ قبر والے کا حال کیا ہے، وہ قبر والا پریشان ہے، یہ قبر کی تعظیم ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے یہ ارواح ثلاثہ، یہ تصنیف ہے حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، اس پہ لکھا ہوا ہے. ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، اس میں قصہ نمبر 4 جو ہے صفحہ نمبر 21 میں، فرماتے ہیں حکایت نمبر 4، خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے. اب وہاں پر بھی خواجہ قطب الدین بختیار کی قبر پہ، اور یہاں پر بھی خواجہ قطب الدین بختیار کی قبر پہ، وہاں پر بھی مراقبہ اور یہاں پر بھی مراقبہ، اور مراقب ہوئے اور ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا، اقرار و تسلیم فرمایا اور اگر بھول گئے اور آ کر بھول گئے. ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں مصروف تھیں، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے، دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے. وہ ڈر گئیں اور گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو نہیں، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے. آخر تک پھر انہوں نے یہ پوری بات کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف بریلویوں کے اندر عقائد موجود ہیں، یاد رکھیں یہ کتاب جو ہے بریلویوں کی نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں یہ معروف دیوبندی عالم ہیں جن کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا ہے. اولیاء کے متعلق ملفوظات میں صفحہ نمبر 105 میں سوال کیا گیا ہے، حضور عرض، حضور اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں، ارشاد اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. آگے تفصیل میں فرماتے ہیں، عرض مؤلف لکھے، شیخ نے فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا، فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے؟ یعنی دلیل کیا ہے؟ کرشن کنہیا ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہوا کرتا تھا، اگر وہ کر سکتا ہے تو ہمارے پیر نے، اگر ہمارے ولی نے کیا، ایک جگہ پر اگر ایک جگہ سے زیادہ جگہ میں اگر نظر آگے تو اس میں کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ بریلوی حضرات ہیں. اس سے ملتا جلتا سوال اولیاء کے متعلق ڈاکٹر طارق جمیل صاحب سے کیا گیا. جانے ڈاکٹر طارق جمیل صاحب تبلیغ جماعت کی علمی شخصیت ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے تبلیغ جماعت کا تحقیقی جائزہ. اس کے مؤلف ہیں عبید الرحمن محمدی. یہ عبید الرحمن صاحب فرماتے ہیں میں خود گیا اور ڈاکٹر طارق جمیل صاحب سے ملاقات کی. فرماتے ہیں، یعنی ہیڈنگ یہ لکھی ہوئی ہے، 12 دن تک ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، مولانا طارق جمیل کا دعویٰ. نیچے لکھتے ہیں میں نے کہا، یعنی یہ عبید اللہ بھائی فرماتے ہیں، میں نے کہا اگر آپ ٹھنڈے دل سے میری گزارش کو سننا پسند کریں تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. مولانا طارق جمیل بات کریں ہم سن لیتے ہیں. راقم الحروف، فضائل اعمال کے اس دعوے کا آپ کیا جواب دیں گے کہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا کچھ اس طرح موجود ہے، ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نماز پڑھی اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. پھر اس کا حوالہ بیان کیا، فضائل اعمال رحمانیہ صفحہ نمبر 384، فیضی صفحہ نمبر 360، قدیمی صفحہ نمبر 264، عبد الرحیم صفحہ نمبر 238، خواجہ محمد اسلام صفحہ نمبر 64، مدینہ صفحہ نمبر 264 اور مدینہ صفحہ نمبر 64. بتائیے واقعی یہ بزرگی کی علامت ہے اور کیا یہ واقعہ سچا ہے؟ مولانا طارق جمیل جواب دیتے ہیں، یہ واقعہ درست ہے اور 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح 15 برس تک نہ لیٹنے کی بات بھی درست ہے، کیونکہ موجودہ دور میں یوگا کی مدد سے لمبی مدت تک ہندو اور بت مت ایسے عمل کر سکتے ہیں، تو بزرگوں پر اعتراض کیوں؟ یہاں پر یوگا ہے، یہاں پر کشور کنہیا ہے. یوگا کون کرتے، کس کی ایجاد کردہ عمل ہے؟ ہندوؤں کا. اور کشور کنہیا بھی معروف ہندو شخصیت ہیں. یہاں پر بھی دلیل کیا پیش کی گئی؟ ہندو کے اعمال سے. میں تبصرہ کوئی نہیں کروں گا، سمجھ والے کو اللہ تعالیٰ عقل دی ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. فضائل حج میں فرماتے ہیں مولوی محمد زکریہ صاحب کہ کعبہ اولیاء کی زیارت کو خراسان جاتا ہے. کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو خراسان جاتا ہے. خراسان یہ اولیاء میں غلو نہیں تو کیا ہے؟ حد سے گزرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ خراسان ایک جگہ ہے جو آج یا یوں سمجھ لیں کہ ایران کے پیچھے یہ جو رشیا کے جو مختلف یہ ٹکڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حصہ تھا. وہاں پہ جو بزرگ ہیں، وہاں پہ جو اولیاء ہیں، کعبہ ان کی طرف جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلح الحدیبیہ کے موقع پر احرام کی حالت میں 1400 صحابی ساتھ ہیں اور عمرہ کرنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. آپ جاتے ہیں جدہ سے مکہ جاتے، جو چیک پوسٹ ہے جدہ کی، یہی صلح الحدیبیہ کی جگہ ہے. یہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، اگر آپ تھوڑا سا اس چیک پوسٹ سے آگے جائیں تو دو چھوٹے دروازے بنے ہوئے لکھے حدود الحرم، نوٹ کیا ہے نہیں کیا؟ دیکھا ہے حرم کی حدود یہاں سے شروع ہو رہی ہے، روکا کہاں گیا؟ تقریباً 50 میٹر پہلے، 100 میٹر 200 میٹر پہلے سمجھ لیں آپ، روک لیا گیا. کعبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابیوں کے لیے اپنی جگہ سے ہلا نہیں، لیکن یہی کعبہ خراسان جاتا ہے اولیاء کی زیارت کے لیے. اللہ اعلم. میں صرف یہ کہوں گا ان للہ وانا الیہ راجعون، جب امت میں ایسی چیزیں آ جائیں، ایسی مصیبتیں آ جائیں، تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون. قبر والوں میں اور قبر کے اوپر جو غلو ہوتا ہے، اس میں سے میں آپ کو ایک اور قصہ سنا دوں. یہاں سے ملفوظات میں صفحہ نمبر 249 میں، 48 اور 49 میں، احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھنا اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے. امام عبد الوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ الربانی التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے، اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے. شعرانی کی کتاب مشہور ہے اور ان کے بعض حوالے جو ہیں وہ فضائل اعمال میں بھی آپ کو ملیں گے. کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں. مجلس 3 دن ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی، یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے. اس دفعہ آخر دن پہنچے، جو اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے انہوں نے فرمایا، کہاں تھے؟ 2 روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں، عبد الوہاب آیا. حضرت جو قبر میں ہیں وہ پردہ اٹھا کے پوچھتے. انہوں نے فرمایا، کیا حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں، کتنی ہی منزل پر ہی کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں. اگر اس کا ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. پھر فرمایا، ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی تھی، اسی وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی. حدیث میں ہے، جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کس قدر قدر و منزلت ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر قدر و منزلت ہے، اتنی ہی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. حضرت سید عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا. اس مجمع میں چلے آتے تھے ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا، نظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا. خیر، نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی. جب مزار شریف پر حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا، عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے. جب مزار پر تشریف لائے تو پیر صاحب نے، جو قبر کے اندر مر چکے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ تھا. ارشاد فرمایا، عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی، ہاں. اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا، اچھا، ہم نے تم کو وہ کنیز ہبا کی، ہبا یعنی تحفے میں دی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبا فرماتے ہیں. مان وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مدار اقدس کے نظر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی. ارشاد فرمایا، عبد الوہاب دیر کاہی کی، فلاں حجر میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. اولیاء کے قبروں پر اور مزاروں پر اس طریقے کے قصے اور کہانیاں پائے جاتے ہیں، اور لکھنے والے مولانا احمد رضا خان بریلوی، جو صاحب الطریقت ہیں، جو مشہور شخصیت ہیں. اور اولیاء اور قبروں کے متعلق یہ کتاب ہے المهند على المفند عقائد علماء دیوبند، اس کے مؤلف ہیں خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری. اس کتاب میں لکھتے ہیں، ان سے سوال کیا، گیارہواں سوال، کیونکہ اس کتاب میں 26 سوالوں کے جواب ہیں جو عقیدہ کے متعلق ہیں. گیارہواں سوال، بیعت مشایخ ان کے فیض سے استفادہ، کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز، اور اکابر کے سینہ اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کی تم قائل ہو یا نہیں، اور مشایخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچ سکتا ہے یا نہیں. جواب، ہیڈنگ یہ ہے، مشایخ صوفیہ سے بیعت اور ان کے فیوز سے استفادہ حاصل کرنا علماء دیوبند کا نظریہ و عمل. ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کی درستی اور شرع کے مسائل ضروریہ کی تحصیل سے فارغ ہو جائے تو ایسے شخص سے بیعت ہو جو شریعت میں راسخ القدم ہو، دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کا طالب ہو، نفس کی گھاٹیوں کو تو کر چکا ہو، جو نجات زندہ اعمال کا اور علیحدہ ہو، تباہ کن افعال سے خود بھی کامل ہو، دوسروں کو بھی بنا سکتا ہو، ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی نظر اس کی نظر میں مقصور رکھے، اور صوفیہ کے اشغال یعنی ذکر و فکر اور اس میں فنا تام کے ساتھ مشغول ہو، اور اس نسبت کا اکتساب کرے جو نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبریٰ ہے، جس کو شرع میں احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. آگے لکھتے ہیں جو شاہد ہے، اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطن فیوز کا پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے. اولیاء سے ان کی زندگی میں ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے سینوں اور قبروں سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ غلو نہیں ہے، اگر اس چیز سے قبر کی تعظیم نہیں ہوتی، تو غلو کسے کہتے ہیں؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے منع فرما گئے ہیں؟ امت کو کس چیز سے آگاہ کر کے گئے ہیں؟ دیکھیں، پچھلی روایات میں گزر چکا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں موت کے بستر پر آخری وقت میں امت کو کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی یہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا. یحذروا ما صنعوا، آگاہ کر رہے تھے امت کو کہ جو عمل ان لوگوں نے کہ تم نہ کرنا. اور آپ جانتے وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو آخری وقت میں جو اس شخص منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سب سے اہم ترین الفاظ ان کی زندگی میں ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ، اگر کوئی شخص مر رہا ہے اور اس کا ایک بچہ بیمار ہے یا کمزور ہے یا اپاہج ہے، تو وصیت میں والد کیا کہتے ہیں اس کے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بڑوں کو، بھائی اس بچے کا اہتمام کرنا، یہ بیچارہ، اس کو یہ بیماری ہے، یہ بیچارہ زندگی آسان طریقے سے نہیں گزار سکتا، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کا خاص خیال رکھنا. اگر اس نے کسی کا ادھار دینا ہے تو وصیت میں کیا کہے گا؟ کہ میں نے کسی کا ادھار دینا ہے، فلاں شخص کو میرا ادھار واپس کر دینا. یعنی آخر وقت میں سب سے اہم ترین باتیں ہوتی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں امت کو کیا آگاہ کر رہے ہیں؟ قبروں کی تعظیم نہ کرنا، قبروں کو عبادت گاہیں نہ بنانا. اور لعنت بھی فرمائی ہے، اور لعنت بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. لیکن آج امت میں ہم نے صرف سنا ہی نہیں، یہ باتیں صرف سنو سنائی نہیں ہیں، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ قبروں کے اوپر آج کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگ اپنے باطن عقائد ان قبروں کے اوپر ظاہر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے شرک بدعات اور خرافات سے، اور ہمارے قدم ثابت رکھے توحید اور ایمان پر، ہماری زندگی بھی ایمان اور توحید اور سنت پر ہو. ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.